الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ہمیں ایک دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے والی آیت پر غور کرنا ضروری ہے، اور وہ آیت ہے هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ایک مرتبہ نجران کے کچھ نصارہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مذہبی گفتگو شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ کے یعنی عیسائیوں کے عقیدہ تسلیل کی، ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے، اس کی تردید بڑی تفصیل سے فرما کر توحید باری تعالیٰ کو ثابت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات حیات دائمہ یعنی ہمیشہ کی زندگی، قدرت کاملہ، علم محیط اور قدرت تخلیق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یکتا اور منفرد ہونے سے استدلال کیا، اور یہ سب مقدمات نصارہ کو تسلیم کرنا پڑے. جب توحید ثابت ہو گئی تو اسی سے تسلیس کے عقیدے کا بطلان بھی ثابت ہو گیا، یعنی اس کا باطل ہونا. ان لوگوں نے قرآن کے ان الفاظ پر اپنے کچھ شبہات پیش کی، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ یا کلمۃ اللہ ہونا مذکور ہے، کہ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شرکت الہیت ثابت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ان شبہات کو ختم کر دیا کہ یہ کلمات متشابہات میں ہیں، ان کے ظاہری معنی مراد نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے جن کی حقیقت پر عوام مطلع نہیں ہو سکتے. عوام کے لیے ان الفاظ کی تحقیق میں پڑھنا بھی جائز نہیں. ان پر اس طرح ایمان لانا ضروری ہے کہ جو کچھ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد ہے وہ حق ہے، مزید تفتیش اور کھود کرید کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو، جس میں کا ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو کہ اشتباہ مراد سے محفوظ ہیں، یعنی محکم ہیں، ان کا مطلب بالکل ظاہر ہے، یہ محکمات آیات ہیں، اور یہی آیتیں اصلی مدار ہیں اس کتاب یعنی قرآن کا. یعنی جن کے معنی ظاہر نہ ہوں ان کو بھی ظاہر المعنی کے موافق بنایا جاتا ہے، اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہ المراد ہیں، یعنی ان کا مطلب خفی ہے، چھپا ہے، خواہ مجمل ہونے کی وجہ سے، خواہ کسی نص سے ظاہر المراد کے ساتھ معارض ہونے کی وجہ سے. سو جن لوگوں کے دلوں میں بھی کجی ہے تو وہ اس کے اسی حصے کے پیچھے ہو لیتے ہیں جو مشتبہ المراد ہو، دین میں شورش فتنہ ڈھونڈنے کی غرض سے، اور اس میں مشتبہ المراد کے غلط مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے، تاکہ اپنے غلط عقیدے میں اس سے مطلب حاصل کریں، حالانکہ اس کا صحیح مطلب بجز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا، یا اگر وہ خود قرآن یا حدیث کے ذریعے سے صراحتاً یا اشارتاً بتلا دیں، جیسے لفظ صلات کی مراد صراحتاً معلوم ہو گئی اور استواء علی العرش کی تاویل باز کی رائے پر قواعد کلیہ سے معلوم ہو گئی، تو بس اسی قدر دوسروں کو بھی خبر ہو سکتی ہے، زیادہ معلوم نہیں ہو سکتا. جیسے مقطعات قرآنیہ کے الف لام میم وغیرہ کے معنی کسی کو معلوم نہیں، اور بعض کی رائے پر استواء علی العرش کے معنی بھی معلوم نہیں، اور اسی واسطے جو لوگ علم دین میں پختہ کار اور فہیم ہیں وہ ایسی آیتوں کے متعلق یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر اجمالاً یقین رکھتے ہیں. سب آیتیں ظاہر المعنی بھی خفی المعنی بھی ہمارے پروردگار کی طرف سے ہی ہیں، خواہ متشابہات ہوں یا محکمات، پس ان کے جو معنی اور مراد واقع میں ہوں وہ حق ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، اور نصیحت کی بات کو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ اہل عقل ہیں. یعنی عقل کا مقتضا بھی یہی ہے کہ مفید اور ضروری بات میں مشغول ہوا جائے، مضر اور فضول قصوں میں نہ لگا جائے. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جن کی مراد ایسے شخص پر بالکل ظاہر اور بیان اور واضح ہو جو قواعد عربیہ کو اچھی طرح جاننے والا ہو، اور جن آیات کی تفسیر اور معنی ایسے شخص پر ظاہر نہ ہو ان کو متشابہات کہتے ہیں۔ پہلی قسم کی آیات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ام الکتاب کہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعلیمات کا اصل اصول یہی آیات ہیں، جن کے معنی اور مفاہیم اشتباہ و التباس سے پاک ہوتے ہیں۔ اور دوسری قسم کی آیات میں چونکہ متکلم کی مراد مبہم اور غیر متعین ہوتی ہے، اس لیے ان آیات کے بارے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کو پہلی قسم کی طرف راجع کر کے دیکھنا چاہیے، جو معنی اس کے خلاف پڑیں ان کی قطعاً نفی کی جائے گی اور متکلم کی مراد وہ سمجھی جائے گی جو آیات محکمات کے مخالف نہ ہو، اور کوئی ایسی تاویل اور توجیہ صحیح نہ سمجھی جائے گی جو اصول مسلمہ اور آیات محکمہ کے خلاف ہو۔ مثلا قرآن حکیم نے مسیح علیہ السلام کی نسبت تصریح کر دی کہ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، ایسے ہی دوسری جگہ ارشاد ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم۔ ان آیات اور انہی کی مثل دوسری بہت سی آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے برگزیدہ بندے اللہ کے ہیں اور اس کی مخلوق ہیں، لہذا نصارہ کا اس کے بارے میں الوہیت اور ابنیت کا دعویٰ، یعنی الہ ہونے کا اور بیٹا ہونے کا دعویٰ صحیح نہیں۔ اب اگر کوئی شخص ان سب محکمات سے، جن میں واضح طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ قرار دیا اور آدم کی مثل قرار دیا کہ ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا مٹی سے، ان سے آنکھیں بند کر کے صرف کلمۃ اللہ جو قرآن میں آیا ہے یا روح منہ کے لفظ آئے ہیں جو دونوں متشابہات ہیں، ان کو لے دوڑے اور اس کے وہ معنی لینے لگے جو محکمات قرآنیہ اور متواتر بیانات یعنی احادیث کے منافی ہوں، تو یہ اس کی کجروی اور ہٹ دھرمی ہو جائے گی، کیونکہ متشابہات کی صحیح مراد صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، وہی اپنے کرم و احسان سے جس کو جس قدر حصے پر آگاہ کرنا چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، لہٰذا ایسے متشابہات سے اپنی رائے کے مطابق کھینچ تان کر کوئی معنی نکالنا صحیح نہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ سلیم الفطرت ہوتے ہیں وہ متشابہات کے بارے میں زیادہ تحقیق و تفتیش نہیں کرتے، بلکہ اجمالاً ایسی آیات پر ایمان لے آتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا برحق کلام ہے، اگرچہ اس نے کسی مصلحت کی وجہ سے ہم کو اس کے معانی پر مطلع نہیں فرمایا۔ درحقیقت یہی طریقہ سلامتی اور احتیاط کا ہے کہ اس کے برخلاف بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ محکمات سے آنکھیں بند کر کے متشابہات کی کھوج کرید میں لگ جاتے ہیں اور ان سے اپنی خواہش کے مطابق معنی نکال کر لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں وہ سخت وعید آئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو متشابہات کی تفتیش میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ان سے دور بھاگیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر تین باتوں کا خوف ہے، اول یہ کہ مال بہت مل جائے جس کی وجہ سے باہمی حسد میں جیلسی میں مبتلا ہو جائیں اور کچھ تو خون کرنے لگیں، قتل و غارت کرنے لگیں، دوسرے یہ کہ کتاب اللہ سامنے کھل جائیں یعنی ترجمے کے ذریعے ہر عامی اور جاہل بھی اس کے معنی سمجھنے کا دعویٰ کرنے لگے اور اس میں جو باتیں سمجھنے کی نہیں ہیں یعنی متشابہات ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنے لگے، حالانکہ اس کا مطلب اللہ ہی جانتے ہیں، تیسری یہ کہ ان کا علم بڑھ جائے تو اسے ضائع کر دیں اور علم کو بڑھانے کی جستجو کو چھوڑ دیں، یعنی دینی علم کی طرف سے کوتاہی کرنا شروع کر دیں۔ ابن کثیر کی تفسیر میں اس کو بحوالہ طبرانی نقل کیا گیا ہے۔ اور راسخ علم یہ کون لوگ ہیں، اس سے علماء کے مختلف مراد، یعنی اس میں مختلف اقوال ہیں علماء کی طرف سے۔ راجح قول یہ ہے کہ ان سے مراد اہل سنت والجماعہ ہیں، جو قرآن و سنت کی اسی تعبیر و تشریح کو صحیح سمجھتے ہیں جو صحابہ کرام، سلف الصالحین اور اجماع امت سے منقول ہوا ہو، اور قرآنی تعلیمات کا محور اور مرکز محکمات کو مانتے ہیں، اور متشابہات کے جو معنی ان کے فہم و ادراک سے باہر ہیں اپنی کوتاہ نظری اور قصور علمی کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے کمال علمی اور قوت ایمانی پر مغرور نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ حق تعالیٰ سے استقامت اور مزید فضل و عنایت کے طلبگار رہتے ہیں۔ ان کی طبیعتیں فتنہ پسند نہیں ہوتی کہ متشابہات ہی کے پیچھے لگے رہیں، وہ محکمات اور متشابہات سب کو حق تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ دونوں قسم کی آیات ایک ہی سرچشمے سے آئی ہیں، البتہ ایک قسم یعنی محکمات کے معنی ہمارے لیے معلوم کرنے میں فائدہ اور یہ ہمارے لیے ضروری ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ پوشیدہ نہیں رکھے بلکہ کھول کھول کر بیان کر دیے۔ اور دوسری قسم یعنی متشابہات، کہ ان کے معنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مصلحتوں سے بیان نہیں فرمائے، لہٰذا ان کا معلوم کرنا بھی ہمارے لیے ضروری نہیں، ایسی آیات پر ہم ایمان لے آئے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اب یہ آیت جس میں فرمایا کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو کج نہ کیجئے، ٹیڑھا نہ کیجئے، بعد اس کے کہ آپ ہم کو حق کی طرف ہدایت کر چکے ہیں اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت خاصہ عطا فرمائیے، وہ رحمت یہ ہے کہ راہ مستقیم پر قائم رہیں، بلا شبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم یہ دعائے کجی سے بچنے کی ہم یہ دعا کجی سے بچنے کی اور حق پر قائم رہنے کی کسی دنیاوی غرض سے نہیں مانگتے، بلکہ محض آخرت کی نجات کے واسطے مانگتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ بلا شبہ تمام آدمیوں کو میدان حشر میں جمع کرنے والے ہیں، اس دن جس کے آنے میں ذرہ برابر شک نہیں، یعنی قیامت کے دن میں، اور شک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آنے کا وعدہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے۔ اب اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ ہی کی جانب سے ہے، اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کے لیے اس کے دل کو نیکی کی جانب مائل کر دیتے ہیں، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے دل کو سیدھے راستے سے پھیر لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دل ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو، وہ جب تک چاہتے ہیں اس کو حق پر قائم رکھتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کو حق سے پھیر دیتے ہیں، وہ قادر مطلق ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کو دین میں قائم رہنے کی فکر ہوتی ہے اور جو ہمیشہ اپنی آخرت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے رب سے استقامت کی دعا مانگتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ استقامت کی دعا مانگا کرتے تھے، چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ یہ دعا کثرت سے مانگتے رہنی چاہیے، اسی طرح ربنا لا تزغ قلوبنا، اس کا بھی ذکر کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو عافیت میں رکھے اور شرارتوں سے نفس کی اور شیطان کی بچا کر رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔